الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أجمعين، أما بعد.
بسم الله من الشيطان الرجيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقال عز من قائل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. عائشة رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الرحم معلقۃ بالعرش، صلہ رحمی پرندے کی شکل میں اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. تقول، اور یہ کہہ رہی ہے: من وصلنی وصلہ اللہ، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا. من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے گا اللہ کا تعلق اس سے جڑ جائے گا. ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے قطع رحمی کی اللہ کا تعلق بھی اس سے ٹوٹ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صلہ رحمی اور قطع رحمی کے متعلق دو باتیں سمجھائی ہیں. صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑ دینا. اسلام نے اس کے بارے میں مسلمانوں کو کن کن تعلیمات سے نوازا ہے؟ آج کی ہماری مجلس میں صلہ رحمی کیا ہے اور صلہ رحمی کا حکم کیا ہے اور صلہ رحمی کے ثمرات کیا ہیں، اور اسی طرح قطع رحمی کیا ہے، اور اگر قطع رحمی انسان کرتا ہے تو کن کن عواقب اور کن کن نقصانات اور خسائر کو اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، یہی پانچ نکات ہماری گفتگو کا محور ہوں گے. صلہ رحمی کیا ہے؟ ابن المنظور بیان کرتے ہیں: وصلت الشیء وصلا وصلۃ والوصل ضد الہجران. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے وصلت الشیء وصلا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا دیا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا، جمع کرنا، اور اسلام کے اندر صلہ اس کا مطلب ہے نیکی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور ہمیشگی کا ساتھ دینا. الوصل والوصال عربی زبان میں جب بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عضو یا انسانی جوڑ، جس کی جمع اوصال آتی ہے. ایک ایک جوڑ مل کے انسان مضبوط بنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے 360 جوڑ بنائے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کل سلام من الناس صدقہ، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. یجزی عنہا رکعتا من الضحا، کوئی بھی مالدار سے مالدار انسان اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی شخص چاش کی 2 رکھتیں پڑھ لے تو اس کے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ عربی زبان میں الوصلہ ایسی وائر کو کہتے ہیں جس سے 1 سے 2 سے 3 جگہوں کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے، اس لیے الصلہ عربی زبان میں جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب بھی عطیہ اور گفٹ ہوتا ہے جس سے 2 بھائی 2 مسلمان آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر صلہ رحمی کہتے ہیں، جیسا کہ ابن الاسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہی کنایۃ عن الاحسان الی الاقربین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، من ذوی النسب خواہ و خونی رشتہ دار ہوں، والاصہار یا وہ سسرالی رشتہ دار ہوں، والعطف علیہم اور ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کے برتاؤ کو غالب کرنا، والرفق بہم اور ان کے ساتھ نرم مزاجی سے معاملات کرنا، والرعایۃ لأحوالہم اور ان کے احوال کی رعایت کرنا، وکذلک ان بعدوا وأساؤوا، خواہ یہ جتنے بھی دور رہتے ہوں، خواہ یہ انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ بھی کرے، تو بینگ مسلم ایک ذمہ داری ہے مسلمان کی کہ وہ عاطفیت، نرم مزاجی اور خیر خواہی اور ہمدردی کے پہلوؤں کو غالب کرے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنی زندگی دے دی ہے اور اللہ کے اوامر کے تابع اپنے آپ کو کر لیا ہے، اس کو چاہیے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ڈر جاؤ اس رب سے، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، جو کل قیامت کو تمہیں ان رشتوں کے متعلق بھی پوچھے گا اور تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اللہ کے ساتھ ہی تم نے تعلق جوڑا تو اللہ رب العزت کے اوامر کو ہی تمہیں اپنانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تو جواب میں فرمایا تھا، اگرچہ تیری والدہ مشرکہ ہے، تم نے سوال کیا ہے کہ میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں کہ نہیں، میں اس سے مل سکتی ہوں کہ نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعم صلیہا، تم اس سے صلہ رحمی کرو، شاید کہ یہ صلہ رحمی اس کو اسلام کی نعمت سے آشنا کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ صلہ رحمی کا مطلب قطعاً یہ نہیں لینا چاہیے کہ ایک رشتہ دار اچھا برتاؤ کرتا ہے تو آپ بھی اچھا برتاؤ کریں، صلہ رحمی کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ ایک رشتہ دار آپ کا احترام کرتا ہے تو آپ بھی احترام کریں، صلہ رحمی کا یہ مطلوب اور مقصود نہیں کہ اگر رشتہ دار آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو آپ بھی ضروریات کو پورا کریں، صلہ رحمی کا یہ مفہوم نہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو آپ بھی اس کو گفٹ دیں، صلہ رحمی کا یہ قطعاً مفہوم نہیں جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ چونکہ وہ میرے قریب نہیں آتا تو میں کیوں قریب جاؤں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی حقیقت کو بیان کرتے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی، جو بدلہ دینے والی بات ہے یہ صلہ رحمی نہیں، ایک انسان احترام کرتا ہے کسی کا تو وہ آگے سے احترام تو کرے گا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو ایک عدلے کا بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، اگر کوئی رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا اور تم اس کے برے سلوک کے مقابلے میں اچھا سلوک کرتے ہو تو یہ صلہ رحمی ہے. اگر کسی کے اندر احترام کا پہلو نہیں، تم اپنے احترامی پہلو کو باقی رکھتے ہو، یہ صلہ رحمی ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ اچھا تعامل کرتے ہیں تو یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، رشتہ دار نہ بھی ہو، غیر رشتہ داروں سے بھی انسان محبت اور سلوک کو اس طرح پیش کرتا ہے. تو صلہ رحمی یہ ہے، مقابلہ صلہ رحمی نہیں، تبادلہ صلہ رحمی نہیں، بلکہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے خونی رشتے ہیں اور یہ میرے نسبتی رشتے ہیں، ان کے ساتھ میں نے نرمی کو غالب رکھنا ہے، ان کے ساتھ میں نے نیکی کو غالب رکھنا ہے، یہ خواہ مجھ سے دور ہٹنا چاہیں، خواہ میرے ساتھ زیادتی کریں، میں نے اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، میں اپنی نیکی کی راہوں کو بند نہیں کروں گا، میں خیرخواہی کو غالب رکھوں گا، میں ہمدردی کے پہلوؤں سے کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جو لوگ اس طرح صلہ رحمی کرتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے یا نہ کرے پھر بھی وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاگو.
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الحساب.
وہ لوگ یصلون ما امر اللہ، جو صلہ رحمی کرتے ہیں جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویخشون ربهم، یہ ان کی خشیت کی علامت ہے، جہاں وہ صلہ رحمی کرتے ہیں وہاں اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے، اپنے رب کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کل قیامت کو اگر حقوق دینے پڑے تو کیا بنے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ کرام سے سوال کیا، اَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس شخص کے پاس درم و دینار نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، تو مفلس ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس کی یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے. مفلس کون ہے؟ المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ ہے، من یأتی یوم القیامت بصلاة وزکاة وصدقة وصوم، میری امت میں مفلس وہ ہے جو نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، اور صدقات اور زکوات دینے والا ہوگا، لیکن کچھ اس نے اور بھی کام کیے ہوں گے. کون سے کام کیے ہوں گے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، اَوْ ضَرَبَ هَذَا، کسی کو ناجائز مارا ہوگا، اَوْ قَذَفَ هَذَا، کسی پہ تہمت اور بہتان باندھا ہوگا، اَوْ أَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، او سفك دم هذا، یا کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا. ہے نمازی، ہے روزے دار، لیکن ان پانچ گناہوں میں وہ زندگی میں ملوث رہا. کسی کو حقیر سمجھ کے تھپڑ لگا دیا، کسی کی عزت کو پامال کر دیا تہمت لگا کر، کسی کا مال چھین لیا اور مال دھوکے سے لے لیا، یا کوئی بھی ایسا راستہ اختیار کر لیا، یا کسی کو قتل کر دیا. یہ گناہ ایسے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ. اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ حقوق لینے والوں کو بلایا جائے. نمازی، روزے دار، نیکیاں کمانے والا، جب حقوق لینے والے آئیں گے، ثم لا درہم ولا دینار، وہاں ان حقوق کے مقابلے میں مال تو نہیں دے پائے گا، کیونکہ وہاں تو درہم و دینار ہو گئے نہیں. فیصلہ یہ ہوگا، اس نمازی اور روزے دار کی نیکیاں بطور حقوق ان لوگوں کو دی جائیں. اس کو بھی نیکیاں مل رہی ہیں اور اس کو بھی نیکیاں مل رہی ہیں، اور نمازی کھڑا ہے. فَإِن فَانِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ابھی حقوق لینے والوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے اور اس کی نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گے، اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، پھر حقوق لینے والوں کی برائیاں اٹھا کے اس شخص کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس شخص کو ان برائیوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نمازی تھا، روزے دار تھا، لیکن اب سزا بھگت کے باہر آئے گا. یہ میری امت میں مفلس ہے. تو ایک مسلمان یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میں، بھلے مجھ سے کسی نے زیادتی کی ہے، لیکن مجھے تو اللہ نے سمجھ دی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم و بصیرت عطا کی ہے، میں نے اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا، میں نے اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے دینی طور پہ، میں نے اپنے اندر اللہ کی رحمت کو باقی رکھنا ہے، میں اللہ کے مقربین کے صف میں ہی رہوں گا، میں اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہوں، میں اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی ایک ایک بات کو ماننا چاہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صلہ رحمی کرتا ہے حقیقت میں وہ شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے. صلہ رحمی کا دوسرا ثمرہ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ پر ایمان کامل ہوتا ہے. جو آخرت پر ایمان لانے والا ہے، یہ توفیق ملتی ہی اس کو ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، اور جس شخص کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یا تو اچھی بات کرے یا اپنے آپ کو خاموش رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خوبصورت ایمان کی چار نشانیاں بیان کی ہیں. پہلی نشانی، اچھا مسلمان جس کا ایمان خوبصورت ہے وہ پڑوسی کو تنگ نہیں کرتا. اچھا مومن اس کی نشانی یہ ہے وہ مہمان کی عزت کرتا ہے. اچھا مومن وہ ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی اور نیکی کو غالب رکھتا ہے, خواہ وہ اس کے ساتھ زیادتی ہی کیوں نہ کریں. اچھا مومن وہ ہے جس شخص کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے, یا تو اپنی بات کو اتنا عمدہ بناتا ہے کہ وہ اس کے لیے عبادت بن جائے, یا پھر خاموش رہنے کو پسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیک بحسن الخلق وطول الصمت. اے میرے صحابی, میں دو باتوں کی تمہیں تلقین کرتا ہوں, اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کر لو اور طول الصمت لمبی خاموشی اختیار کر لو. فوالذی نفس محمد بیدی, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, ما تجمل الخلائق بمثلہما, اللہ تعالیٰ نے انسان کو زینت دینے کے لیے جو چیزیں آسمان سے نازل کی ہیں, حسن اخلاق اور اچھی خاموشی, ان دو چیزوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی زینت دینے کے لیے چیز آسمان سے نازل ہی نہیں کی. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بیان کیا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو کہ وہ کس معیار کا ہے تو سب سے بہترین ایمان اس شخص کا ہوگا جو لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرتا ہے, سلینگ گفتگو سے بچتا ہے, ایسی گفتگو سے اجتناب کرتا ہے جس سے اس کو اجر نہیں ملے گا. بلکہ سلف صالحین اتنے محتاط تھے, وہ تو یہ دعائیں کیا کرتے تھے, اللہم اجعل بسمتی عادہ, میرے مالک مسکرانا یہ میری عادت بنا دے. وحدیثی عبادہ, اے اللہ میری ہر بات کو عبادت بنا دے. وحیاتی سعادہ, اور میری زندگی کو سعادت والی زندگی بنا دے. وموتی شہادہ, اور میری موت کو شہادت کی موت بنا دے. اللہ رب العزت یہ چاروں دعائیں ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا تیسرا فائدہ یہ بیان کیا, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال و دولت میں فراوانی ہو جائے, اس کے رزق میں برکت ہو جائے, اور اس کی زندگی بھی بابرکت ہو جائے, اور اس کی عمر دراز ہو جائے, اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه, جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے, اس کی زندگی لمبی ہو جائے, بابرکت ہو جائے, فلیصل رحمه, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. صلہ رحمی انسانی زندگی کو بابرکت بنا دیتی ہے, صلہ رحمی انسان کے مال و دولت کو بابرکت بنا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت سے مخلوق کو نوازا ہے, اس نعمت کا نام صلہ رحمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعلموا من انسابکم, مسلمانوں اپنے نسب نامے تو یاد رکھا کرو, تمہیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے تعلق والا ہے, اس کا میرے ساتھ خونی رشتہ ہے, اس کا میرے ساتھ نسبتی رشتہ ہے. تعلموا من انسابکم, اپنے نسب ناموں کی واقفیت رکھا کرو. ما تصلون بھی ارحامکم, تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو. فإن صلة الرحم محبۃ فی الاہل ومثرات فی المال ومنساۃ فی الاثر, صلہ رحمی اللہ تعالیٰ نے اس کے تین انعام زندگی میں رکھے ہیں, محبۃ فی الاہل خاندان کا یہ محبوب ترین انسان بن جاتا ہے جس کو صلہ رحمی کی توفیق مل جائے. وَمَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ، سب سے امیر خاندان کا وہی شخص ہوتا ہے جو رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے. وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ، اور یہی شخص لمبی زندگی پاتا ہے، زندہ بھی رہتا ہے تو اس کی تعریفیں ہی ہوتی ہیں، اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے ہی اچھے قصص اور واقعات لوگوں کے حرز زبان بن جاتے ہیں کہ وہ شخص تھا جس نے حق ادا کیا اسلام کا، ایمان کا، اور اپنی فہم و بصیرت کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں فائدہ صلہ رحمی کا یہ بیان کیا، موت تو آنی ہے، کچھ لوگ سوئے سوئے فوت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ چلتے چلتے گر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تبھی موت فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسی موت مرتے ہیں اللہ رب العزت محفوظ فرمائے برائی کی حالت میں وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کتنی بیانک صورتحال ہوتی ہے، جانے والا تو چلا گیا، لیکن لواحقین کے لیے، خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور تعلق والوں کے لیے کتنی غمزدہ یہ خبر ہوتی ہے کہ فلاں شخص اس غلط کیفیت میں مرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بری موت سے کوئی بچنا چاہتا ہے، گندی موت سے بچنا چاہتا ہے جس سے اللہ کے رسول نے بھی پناہ مانگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کو حسن خاتمہ کی نعمت سے نواز دیں گے. علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من سره ان يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے مال میں برکت آ جائے، اس کی زندگی بارونق بن جائے اور اس کو بری موت سے بچا لیا جائے، اس کو چاہیے دو کام کر لے، اللہ سے ڈر جائے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا اس کا فائدہ اور ثمرہ یہ بیان کیا، جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا لیتا ہے. من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور صلہ رحمی کو اللہ نے پرندے کی شکل دی ہے اور وہ اللہ کی عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور آوازیں دے رہا ہے، لوگوں جو صلہ رحمی کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جو قطع رحمی کرے گا وہ اللہ کا محبوب نہیں مبغوض بن جائے گا، اس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، خصعم قبیلے کا، یہ کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہونا چاہا تو میں آیا، آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. فقلت انت الذی تزعم انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ قال نعم، جی میں ہی ہوں جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے، ای الاعمال احب الی اللہ، یہ تو بتائیے اعمال صالحہ میں سب سے محبوب عمل اللہ کے ہاں کون سا عمل ہے؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان باللہ، سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ انسان کا اللہ پہ کامل ایمان ہو. ثم قلت یا رسول اللہ، ثم ما، ایمانیات کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ قال صلة الرحم، صلہ رحمی کرنا ایمانیات کے بعد اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، فرماتی ہے لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخذت بیدی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ملاقات کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا، مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بفواضل الاعمال، آج میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول وہ یہ ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عقبہ، اے عقبہ سوال تو تم نے بہت بڑا کر دیا، صل من قطعک، سب سے افضل عمل یہ ہے جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تم اس سے تعلق جوڑو، واعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرتا ہے تم اسے عطا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعفو عمن ظلمک، جو تجھ پہ زیادتی اور ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں سمجھائیں، جو تعلق توڑے رشتہ داروں سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی جنت کا حقدار ٹھہرنا، بلند مقامات کا مستحق بنانا، تو پھر تم کوئی تم سے تعلق توڑے تو تم اس کے ساتھ جوڑو، تجھے کوئی محروم کرے تم اس کو عطا کرو، کوئی تم سے زیادتی کرے تم اس کو معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہی تھا۔ سوچئے کس طرح قوم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ایسے بھی بدبخت تھے جو سامنے کھڑے ہو کے گالیاں دیتے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ حَثَى عَلَيْهِ التُّرَابِ، اور کتنے ایسے بدبخت تھے جو مٹی اٹھا کے صرف حقارت کے لیے آپ کے اوپر پھینک دیتے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِ، اور کچھ ایسے بھی بدبخت تھے جن کو اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم کیا گیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کی طرف تھوک دیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی و کل ما یملک نفسی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں اس ہستی نے جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی، آپ نے ان تمام چیزوں کا برا نہیں بنایا۔ کس طرح آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے اوپر کس طرح کس کس انداز سے تکلیف دینے کے لیے غلاظتیں پھینکی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون نکل رہا ہے، آپ کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا، جو حشت رکبتو، آپ کے گھٹنے پہ چوٹ لگی اور خون نکلنے لگ گیا، کس طرح طائف والوں نے تنگ کیا اور پاؤں سے بھی خون، اور کس طرح احد کے مقام پہ لوہے کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے اندر چلی گئی، اور آپ اپنے چہرہ انور سے خون کو صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے نبی کا خون نکالنے میں بھی دریغ نہیں کیا۔ اور ایک ایسا وقت بھی آیا جس بات پہ اللہ کے رسول کو بہت دکھ پہنچا، جب ایک شخص نے کہہ دیا کہ تم تو حلال کی اولاد ہی نہیں ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا ولدت من نکاح لا من سفاح من لدن آدم، لوگو باقی زیادتیاں تو میں نے برداشت کی لیکن آپ کو میرے نسب نامے میں بھی شک ہو گیا، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر مجھ تک میرا نسب نامہ پاک صاف ہے. انا سید ولد آدم ولا فخر, لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ اللہ کو فخر پسند نہیں ہے. کنت امام النبیین وخطیبہم, قیامت کے دن بھی جس طرح دنیا میں اللہ نے مجھے تمام انبیاء کا سرتاج بنایا ہے, میں قیامت کو بھی تمام انبیاء کا امام ہوں گا, میں ہی خطیب ہوں گا. بیدی لواء الحمد, میرے ہاتھ میں ہی اللہ حمد اور تعریف کا جھنڈا تھمائیں گے. آدم فمن سواہ تحت لوائی, لوگوں قیامت کے دن آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء قیامت تک آئے ہیں مجھ سے پہلے, سب کے سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں ہر ایک کی تکلیفوں کا جواب دعاؤں کے ساتھ دیا, اور یہ لفظ بولے, رب اغفر لی قومی فإنهم لا يعلمون, اے اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے, ان کو معاف کر دے, اگر یہ آشنا ہوتے تو کبھی نہ اس طرح کے کلمات بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی, جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ کیسے ہوتی ہے, ایک نورانی فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے, اس کی نگرانی کے لیے آسمان سے نازل ہو جاتا ہے. ایک شخص آ کے کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لی قرابتن اصلہم ویقطعونی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رشتہ دار ہیں, میں تو ان سے بڑی خیر خواہی کرتا ہوں, ویقطعونی, وہ ہر وقت ٹوٹتے نظر آتے ہیں اور زیادتی کرتے نظر آتے ہیں. اصلہم ویقطعونی وأحسن إليهم ويسيئون إلي, میں تو ہر وقت احسان کے پہلو کو غالب رکھتا ہوں اور وہ ہر وقت مجھ سے زیادتی ہی کرتے ہیں. فأحلم عنهم ويجهلون علي, میں تو حلم اور بردباری کو غالب رکھتا ہوں, ٹالریٹ کرتا ہوں, لیکن وہ ہر وقت میرے ساتھ جہالت ہی برتتے ہیں, کبھی بھی احترام و اکرام کی بات نہیں کی انہوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابی, ان کنت کما قلت فکأنما تسفهم المل ولا يزال معك من اللہ ظہیر ما دمت على ذلك, میرے صحابی, اگر ایسا ہی ہے جیسے تم نے بیان کر دیا کہ تم نیکی کرتے ہو اور رشتہ دار تم سے برائی کرتے ہیں, تم برداشت کے پہلو کو غالب کرتے ہو, وہ زیادتیاں کرتے ہیں, تم احسان کے پہلو کو غالب کرتے ہو اور وہ احسان کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں, تو تو نے تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دی. اور یاد رکھنا, جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اللہ رب العزت کی طرف سے نورانی فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا جو تمہاری نگرانی اور حفاظت بھی کرے گا اور تمہاری بخشش کی ہر وقت دعا بھی کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دسواں جو ثمرہ اور فائدہ بیان کیا, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, عرض اعرابی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, وہو فی سفر, آپ سفر کر رہے تھے, فاخذ بخطام ناقتی, اس نے آ کے سواری کی لگام کو پکڑ لیا, او بھی زمامی ہے, ثم قال, اور کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی عن النار, ایک عمل مجھے بتائیے جو عمل مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا اس دیہاتی کا, فرمایا, تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرنا, ولا تشرک به شیئا, کوئی شرک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, وَتُقِيمُ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرنا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةِ زکاة کو ادا کرنا، وَتَصِلُ الرَّحِمِ اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اللہ کی عبادت، شرک سے بچنا، نماز کی پابندی، زکاة کو ادا کرنا اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، دَعِنَّا قَ جاؤ ان پانچ باتوں پہ عمل کرو اور میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں اس کو بتا دی، فَلَمَّا أَدْبَر وہ خوشی سے دوڑ اٹھا۔ جب وہ جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِن تَمَسَّكَ بِمَا أَمَرْتُهُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ میرے صحابہ گواہ رہنا، اگر اس نے ان پانچ باتوں کو مضبوطی سے تھام لیا تو یہ جانے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے۔ قطع رحمی کیا ہے اور قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں؟ قطع رحمی کہا جاتا ہے تقاطع القوم ای تصارموا، یہ قوم نے مقاطعہ کر لیا ہے یعنی آپس میں لڑائی کر لی ہے۔ وَتَقَاطَعَتْ أَرْحَامُهُمْ جب کہا جائے کہ اس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا ہے، معنی یہ ہے قطع رحمہ عقها ولم يصلها کہ اس شخص نے ان کے احترام اور اکرام کی رعایت نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی تھی، ان الشیطان ایسا ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان مایوس ہو چکا ہے جزیرہ عرب میں، شیطان اتنا مایوس ہے کہ یہ لوگ جو توحید والے ہیں یہ میری بات کو نہیں مانیں گے۔ اس کی مایوسی کا سبب کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ لیکن شیطان کامیابی کیسے لینا چاہتا ہے؟ ولیکن بالتحریش بینہم، تحریش کے ساتھ اس کو وسوسہ ڈالے گا، فلاں رشتہ دار نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اس کے پاس وسوسہ ڈالے گا، فلاں تو تیرا احترام ہی نہیں کرتا۔ تحریش، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، انگیخ دلانا اور برائی اور لڑائی کے مہمیز دینا۔ شیطان اس طرح کامیاب ہوگا جو توحید والے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، لَا تَكُونُوا اِمَّعَ اِمَّعَ نہ بنو۔ کیا ہے اِمَّعَ؟ جیسے کوئی کہے ویسے چل پڑے؟ نہیں، مومن بصیرت کی نظر سے دیکھتا ہے، کسی بات کو اختیار کرتا ہے تو بڑے ہوش سے سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا تکونوا امعا، لائی لگ نہ بنا کرو۔ کسی نے جیسے پٹی پڑھا دی تو انسان ہائپر ہو گیا اور نہ جانے کیسے کیسے اول پھول اس نے بول دیا، نہیں۔ مومن کہتا ہے آپ نے بتایا ہے میں دیکھوں گا، آپ نے تو یہ بات بتائی ہے جبکہ آپ کو میرے بھائی کی شکایت مجھ تک نہیں پہنچانی چاہیے تھی۔ مسلمان اپنے سینے کو صاف رکھنا چاہتا ہے، لالٹین کا مرر جتنا صاف ہوتا ہے اتنی روشنی دور تک جاتی ہے۔ جب تک انسان کا سینہ اور دل پاک صاف ہوتا ہے اس میں ایمان کی چمک زیادہ ہوتی ہے، اس کی روشنی زیادہ پھیلتی ہے، اس کے اعمال زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آرڈر دے دیا تھا، میرے سامنے کسی کی بات نہ کیا کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں گھر سے نکلوں وَأَنَا سَلِيمُ الصُّدُورِ، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس بات سے سب سے پہلے منع کیا، قطع رحمی کی جو بنیاد ہے۔ ادھر سے بات سنی، کوئی تحقیق نہیں کی اور غصہ کر لیا، بات چیت چھوڑ دی، گفتگو بند کر لی، رویہ بدل لیا، اس کا سبب کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ۔ اس کا سبب کیا ہے؟ انسانی شخصیت کا کمزور ہونا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو نقصان کی طرف لے جانا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں جو رکھی ہیں اس کو استعمال نہیں کر رہا. صلاحیت کیا ہے؟ غور کرنا، تدبر کرنا، دیکھنا نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے، نقصان سے ہمیشہ دور رہنا. درء المفاسد مقدم علی جلب المنفعہ، نفع لینے سے پہلے نقصان سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے کہ انسان نقصان سے بچ جائے. یہ بھی بہت بڑا پروفٹ ہے، یہ بھی بہت بڑا نفع ہے کہ انسان اپنے ایمانی نقصان سے بچ جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. قطع رحمی کے نقصانات سے پہلے میں ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرنا چاہوں گا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر خواہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا نعس احدکم فلیتحول من مجلسه ذلك الى غیره، جب کسی کو اونگ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ تبدیل کر لے. جو انسان اپنی جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ جاتا ہے، ایک تو اس کی اونگ ختم ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول کی بات کو فالو کرنے سے نہ جانے اس کے درجات کتنے بلند ہو جائیں گے. تو ویسے خیال تو کرنا چاہیے نا اپنے ساتھی کا، کہ جس طرح ہم بھی خیر کی بات سنتے ہیں تو وہ محروم نہ ہو. اگر کسی بھائی کو تھکاوٹ ہے، یا وہ سفر میں تھا، یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی وجہ ہو اس کی نیند پوری نہیں ہو سکی، تو بڑے ہی پیار، احترام اور اکرام سے اس کو جگہ دیا جائے، تاکہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے دین سمجھنے کے لیے تو کہیں اس سے کوئی بات رہ نہ جائے. اور یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات انسان کے دل پہ اثر کر دے اور اس کی زندگی کو تبدیل کر دے. اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی بصیرت کی راہوں کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قطع رحمی کا سب سے پہلا نقصان بیان کیا ہے. الذین ينقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ويقطعون ما امر اللہ به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتے اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، اور جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، فساد بپا کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اگر اس آیت کے اندر بیان کی گئی چیزوں کو آپس میں ملایا جائے، ہمیشہ قطع رحمی وہ کرتا ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا. ہم نے اللہ سے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں عبادت کروں گا تو صرف تیری عبادت کروں گا. جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، اس نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کو اور پیروی کو تو چھوڑ دیا. اس وقت ہی پھر اپنے خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہی وہ رشتہ داروں سے برا سلوک کرتا ہے. اگر اللہ کا خوف ہو تو اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، بڑے صحابہ کرام سے بڑھ کے بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے ہیں وہ حقیقت میں معاشرے کے اندر فساد کی چنگاری کو ہوا دیتے ہیں. ایسا ہی جب ایک گھر ہی آپس میں گتھم گتھا ہو جائے، ایک خاندان ہی آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائے، تو کفر کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے. شیطان کی سب سے بڑی راحت یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں. شیطان کی سب سے بڑی فلاح اس میں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کس طرح ان کو آپس میں میں لڑا دوں. اور مسلمان یہ فطین ہے، المؤمن کیس فطین، یہ روشن دماغ ہوتا ہے. سب سے زیادہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مومن ہوں، اسلام بھی سلم سے ہے، اور سلم کا مطلب بھی ہے سلامتی، اور ایمان بھی امن سے ہے. کیسا مسلمان جو امن کو پسند نہیں کرتا؟ کیسا مومن جو امن کو پسند نہیں کرتا؟ اس کا تو موٹو ہی امن ہے، اس کی تو زندگی کی جو اللہ تعالیٰ نے بنیاد میں تھیوری دی ہے وہ ہے ہی سلامتی. اس لیے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، وہ ہر وقت سلامتی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے قربانی پیش کرتا ہے. اللہ رب العزت مسلمانوں کو سلامتی اور امن کی نعمت سے متعارف کروائے اور ہر قسم کے فساد سے دور فرمائے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا، جو فسادی ہے نا یہ کامیاب نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں فرسٹریشن پیدا کر دی ہے اور کامیاب ہو گئے ہیں، یہ ہمارے حقوق جو مان لیے جائیں گے اولئک الخاسرون، یہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اگر انہوں نے توبہ نہ کی. تو یہ خسارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جن میں قطع رحمی بھی خسارے کا سبب ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا
والذین ينقضون عهد اللہ من بعد میثاقی ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
جو اللہ کے وعدوں کی تکمیل نہیں کرتے اور جو جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ توڑ دیتے ہیں، یہ فسادی تو ہیں ہی ہیں. اولئک لہم اللعنۃ، ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ الطرد من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں، ان پہ تو اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ چکی ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور بہت ہی بدترین جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں. سُوءُ الدَّارِ برا گھر ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرِ یہ سارے برے گھر اور برے ٹھکانہ اللہ نے کس کو کہا ہے؟ اس کے لیے جہنم ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کا تیسرا نقصان بیان کرتے ہوئے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم والخيانه والكذب. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا عذاب قیامت کو ملے گا، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں اور وہ انسان جلد اللہ کی آزمائش اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ کون سے گناہ ہیں؟ البغی وقطیعۃ الرحم، اللہ کی بغاوت کرنا اور اللہ رب العزت کی معصیت اس انداز سے کرنا کہ وہ بغاوت کے پہلوؤں کی طرف چلا جائے، اپنے آپ کو برائیوں میں اس طرح لگا لے کہ اس کو اللہ کا خوف نہ رہے. وقطیعت الرحم، اور قطع رحمی کرے اور جھوٹ بولے اور خیانت کرے. یہ چار ایسے گناہ ہیں کہ انسان دنیا میں ہی پکڑا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان چاروں گناہوں سے دور رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کا چوتھا نقصان بیان کرتے فرمایا خسعم قبیلے کے ایک شخص آیا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال ابغض الى اللہ، سب سے مبغوض ترین عمل کون سا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، شرک اللہ کو پسند نہیں. انسان جتنے بھی اعمال کر لے، شرک اگر ہے تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت نے 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں، اور 18 پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ولو اشرکو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے ان کا بھی کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوتا. اس لیے قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو ان لک الدنیا ومثلها اکنت مفتدیا بها، آج اگر میں پوری دنیا کی بادشاہت تمہیں دے دوں کیا تم آگ سے بچنے کے لیے مجھے فدیے میں دے دو گے؟ قال نعم یا رب، اللہ آگ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، میں ساری دنیا دے دوں گا. اللہ فرمائیں گے لقد اردت منك اهون من هذا، دنیا میں میں نے تجھ سے طلب تو کچھ نہیں کیا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ شرک سے بچ جانا، شرک سے دور ہو جانا. فقد ابیت، تو نے انکار کر دیا، تو نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ باتیں تو لوگ کرتے ہی ہوتے ہیں، بھلا یہ بھی شرک ہے؟ آج میرے پاس سوائے جہنم کے تیرے لیے کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا شرک سب سے مبغوض ترین عمل ہے. آج انسان سوچتا ہی نہیں ہے نا، آج کتنے سمجھدار، عقل مند، دانشور کیا کرتے ہیں، جب قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں، قرآن و سنت کی رہنمائی نہیں، شعور اور لا شعوری میں ایسے پہلو اختیار کر لیتے ہیں جو شرک ہوتا ہے. اور طارق بن شہاب کی روایت کو بیان کر کے میں وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ جو دو آدمی شکار کھیلنے گئے تھے اور آخر پکڑے گئے، ان سے کہا کہ دیوی کے نام پہ تم نذرانہ پیش کرو، ایک نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں کی جا سکتی، کسی کے لیے نذرانہ نہیں دیا جا سکتا. کہا ولو ذبابن، کہا مکھی ہی تم بطور نذرانہ پیش کرو، کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق. فقتلو فدخل الجنہ، اس کے اس انکار پر قتل کر دیا گیا، لیکن وہ کہاں چلا گیا، جنت میں چلا گیا. اور دوسرا شخص مکھی کیا چیز ہے، کیا قیمت ہے، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، اس نے کہا مکھی ہے نا، اس نے مکھی کا نذرانہ پیش کیا، انہوں نے تو چھوڑ دیا. فدخل النار، اور وہ شخص جہنم میں چلا گیا. ایک دانشمند کروڑوں روپے، لاکھوں روپے اللہ رب العزت کے نام پہ نہیں، کسی اور نام پہ نشاور کرتا ہے تو کیا بنے گا؟ خیر خواہی کی بات بتائی جائے، ہمدردی کے پہلو بتائے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے نام پہ نہیں کسی اور نام پہ قربانی بھی کی جائے اس نے شرک کیا. ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں بوانا جگہ پہ اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں. کہا وہ کیوں؟ کہا لوگ وہاں کرتے ہیں. کہا بالکل نہیں، تم نے اللہ کے لیے کرنا. کہا میں اللہ کے لیے کروں گا. کہا وہاں جا کے اللہ کے لیے وہ کرنا ہے، یہ جگہ خاص کیوں کر رہے ہو، اللہ کے لیے تم یہاں بھی کرو گے تمہیں اجر مل جائے گا. جس جگہ کو تقدس دے دیا جائے، جس جگہ کا احترام اس طرح کا بن جائے جو اللہ نے اپنے گھر کا احترام رکھا ہے، جو اللہ نے شاعر اسلام کا اللہ تعالیٰ نے احترام رکھا ہے، وہاں جا کے تم اللہ کے لیے بھی کوئی کام کرو تو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی. سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ لیکن اللہ نے منع کیوں کر دیا؟ کس لیے جنازہ پڑھتے پڑھتے رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، تاکہ دیکھنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ چارپائی پہ پڑا ہے، اس کو رکوع ہو رہا ہے، اس کو سجدہ ہو رہا ہے. کس لیے سورج نکلتے اور غروب ہوتے ہم سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے؟ اور بلکہ فرمایا نہانا ان نقبر فیہن موتانا، تین ایسے وقت ہے نہ نماز پڑھنا جائز، نہ میت کو دفن کرنا جائز، عند طلوع الشمس جب سورج نکل رہا ہو، وعندما تضیف الشمس جب سورج سر پہ ہو، وعندما تغرب الشمس جب سورج غروب ہو رہا ہو. سبب کیا ہے؟ دیکھنے والا یہ نہ کہے یہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے. اللہ نے تو وہ دروازے بند کیے، لیکن مسلمان پھر بھی ان باتوں کو نہ سمجھے اور اپنا حلال مال، حلال کمائی، اللہ کا دیا ہوا مال اس طرح ضائع بھی کرے اور اللہ کی محبت کی بجائے اللہ کے عذاب کا مستحق بنے، فَلْيَبْكِ عَلَىٰ عَقْلِهِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا، ایسے شخص کو رونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا بنے گا، میرا تو قبر سے نکلنے کے بعد جہاں پاؤں جم جائے گا، چار سوالوں کے مجھے جواب دینے ہیں، میں جواب کیا دوں گا؟ اللہ نے پوچھنا ہے مَاذَا عَمِلْتَ، کون سا عمل کیا تمہیں پتا تو تھا، ان علمہ ما عمل بے، تو نے سیکھا کیا اور تو نے اس پہ عمل کیا کیا، وان مالہ من این اکتسب وفیم انفق، مال کے متعلق سوال ہوگا کہاں سے کمایا تھا اور یہ تو بتاؤ لگایا کہاں تھا، اور چوتھا سوال وان شبابہ فیم ابلا، اللہ پوچھیں گے تمہیں جوانی تو دی تھی، تم نے جوانی کہاں لگا دی؟ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی کی راہوں سے آشنا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل مبغوظ ترین ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. قلت ثم ما، شرک کے بعد کون سا مبغوظ ترین عمل ہے؟ قال قطيعة الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ شرک کے بعد مبغوظ ترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں نقصان جو قطع رحمی کا بیان کیا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، من ہجر اخاہ سنہ فہو کسف کی دمی، چھوٹی سی روایت سمجھنے والی، بغیر کسی شرعی عذر کے ایک سال جو کسی سے قطع تعلق کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا ہے، یہ قاتل ہے. شرعی عذر سے کیا مراد؟ ذاتی اغراض، ذاتی وجوہات، اور ذاتی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، تین دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق ہونا جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے. شرعی عذر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرڈر ہو گیا تھا، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ تین صحابہ جو جنگ سے پیچھے رہے، تو چالیس دن تک مسلمانوں نے ان سے کلام نہیں کی، بلکہ پچاس دن تک کلام نہیں کی، کیونکہ حکم ربانی تھا، حکم نبوی تھا. شرعی عذر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے یہ بات فرمائی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، لوگو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اگر عورتیں مسجدوں میں جانا چاہیں تو اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکا کرو. اب یہ حدیث ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں واقد اور بلال. بلال نے جب یہ حدیث سنی، نیت تو اچھی تھی، لیکن جواب کیا دیا؟ واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم ضرور ان عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے. بھلا کیوں کہا؟ تاکہ فتنہ نہ پیدا ہو. وہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو عذاب ملا تو کیوں؟ یتبخترن فی المساجد، انہوں نے مسجدوں میں بھی جا کے بے پردگی اور تبختر کیا تو اللہ نے عذاب دے دیے. اور آپ وہ روایت سن چکے ہیں، فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی پوری امت گم ہو گئی اور اللہ نے اس کو چوہا بنا دیا. سبب کیا تھا؟ وہ جسم کی نمائش کرنے والے تھے اور جسم فروش تھے. تو یہ عذاب کیوں ملا؟ نیت بھی اچھی ہے لیکن حدیث کی مخالفت کرنا یہ بہت بڑا عذر ہے. عبداللہ ابن عمر جیسا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ آج پوری دنیا کی فہم، بصیرت، عقل، دانش، شعور، علم اور خوبصورت رائے اور اخلاق جمع کر لیا جائے تو عبداللہ ابن عمر کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن عبداللہ ابن عمر کو اللہ نے ایمان کیسا دیا تھا؟ بیٹا ہے، جگر گوشہ ہے، یہ الفاظ سنتے ہی ایک تھپڑ رسید کیا. کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے پھر تم اپنی بات کرو، یہ تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مہینے تک ان سے کلام کرنا پسند نہیں کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک تھا، جو بھی چیز آتی وہ اللہ کی راہ میں دے دیتی، بلکہ بسا اوقات قرض لے کے بھی صدقہ کر دیتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا؟ بھی صدقہ تو وہ کرنا چاہیے جو آپ کے پاس ہے۔ کہا اصل میں نے اللہ کے رسول سے ایک بات سنی ہوئی تھی، ان اللہ مع الدائن، قرض جس نے لیا ہوتا ہے نا اللہ کی رحمت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، میں تو اللہ کی رحمت لینے کے لیے قرض لیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، مال آیا اور سارے کا سارا صدقہ کر دیا۔ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھانجے ہیں، انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ پابندی لگانی چاہیے، یہ تو مال ضائع کر دیتی ہے، کچھ بھی نہیں گھر میں رکھتی۔ اب یہ لفظ تو بول دیے، کہا میں تجھ سے کلام ہی نہیں کروں گی۔ حالانکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے عائشہ کو ام عبداللہ کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے نہیں بھانجے ہیں۔ بڑی منت سماجت کی، کہا میں تجھ سے کلام ہی نہیں کروں گی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تھی کہ میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، میں نقص صدقۃ من مال، اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے، تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ کہتے ہوئے کہ مال ضائع ہوا ہے؟ قریش کے بڑے بڑے لوگ، قریش کے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیال تھے، ان کو ڈالا گیا کہ کسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان سے بات نہیں کروں گی۔ انہوں نے حدیث کے بارے میں یہ لفظ بولے کیوں ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، انہوں نے چادر لی اور عبداللہ بن زبیر کو چادر میں چھپایا اور دروازے پہ آ گئی، کہتی انا ادخل، ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، قالت نعم، آ سکتی ہو۔ قالت اکلونا، سارے ہی؟ اب نظر تو ایک ہی آ رہی تھی۔ قالت نعم کلکم، تم سارے کے سارے آ جاؤ۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ پیار سے مزاح سے کہہ رہی ہیں، اور چادر میں کون چھپا ہوا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اندر داخل ہوئے، بھانجا تھا تو بھانجے نے فوراً چمٹ گئے خالہ کو کہ مجھے معاف کر دے، زندگی میں میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، مانو کہ اللہ کے رسول کی زبان نے جو بولا ہے وہ سچ ہے، اور تم نے یہ صحیح نہیں کہا، میں جب تک اس قسم کا کفارہ نہیں دوں گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ 6 مہینے تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے سے بات نہیں کی۔ شرعی عذر، آپ ایک رشتہ دار کو سمجھاتے ہیں، حجت قائم کرتے ہیں، جناب آپ نماز نہیں پڑھتے، اور مومن نماز پڑھتا ہے، ان بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ، کافر و مسلمان کے درمیان نماز کا فرق۔ سمجھاؤ، تانے کے ساتھ نہیں، غصے کے ساتھ نہیں، خیر خواہی کے ساتھ۔ اس کے گھر جاؤ، اس کو گھر بلاؤ، بیٹھو، پیار محبت کی سٹنگ ہو، اور اس سے کہو تم بڑے ہی اچھے ہو، لیکن کاش یہ اچھائی اگر نہ ہوئی تو کوئی اچھائی قیامت کو کام نہیں آئے گی، نماز کے پابند بن جاؤ۔ ایک شخص برائی پہ ڈٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، کوئی شرابی ہے اور نہ جانے کون کون سی برائیاں، حجت قائم کرو، لیکن کیسے حجت؟ احترام سے، اکرام سے، بصیرت سے، اور دنائی سے، اور حکمت سے۔ حجت قائم کرنے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ فاصلہ کر سکتے ہیں، شریعت کا حکم ہے۔ واہجرہم ہجرن جمیلا، تم اگر تھوڑا سا دور بھی ہونا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے راستہ کھلا رکھو، ہدایت کا دروازہ کھلا رکھو کہ کل کو دعوت دے سکو، کل کو پیغام دے سکو۔ نہ جانے کس وقت اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے جب وہ معافی مانگ دے، کس وقت اس کی دل کی زندگی اچھی ہو جائے، دروازہ بند نہ کرو. ہاں ایک تہجد گزار شرابی کو اپنا ہم نوالہ ہم پیالہ تو نہیں بنا سکتا، لیکن کیا دعوت بھی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، دروازہ کھلا رکھو، لیکن یہ فاصلہ تو ہو جاتا ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، الناس کاسرا بالقطع، لوگ پرندوں جیسے ہیں، کبھی بھی فاختہ اور کوا اکٹھے نہیں بیٹھے. امام مالک نے جب یہ مثال پیش کی تو ایک دن باہر نکلے پڑھانے کے لیے، دیکھا تو کوا بھی بیٹھے اور فاختہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. کہتے عجبن، یہ کیا، الناس کاسرا بالقطع، لوگ تو پرندوں جیسے ہیں، یہ دونوں اکٹھے کیسے بیٹھے ہیں؟ ابھی تعجب کر رہے تھے تو اچانک وہ ڈر کے اڑنے لگے، تو پتہ یہ چلا کہ فاختہ اور کوے کی ٹانگ کسی نے دونوں نے اکٹھی باندھی ہوئی تھی. کہا بالکل ٹھیک، نہیں ہو سکتا کہ تہجد گزار کسی شرابی کو کہے کہ تم جیسا تو کوئی دوست نہیں، سب سے پہلے منع ہی وہ کرے گا. اور نہیں ہو سکتا کہ ایک بے نماز جو ہے وہ کہے کہ میں کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق بنا لوں، وہ کہے گا اس نے مجھے منع کرنا ہے، وہ پہلے نیک ہونے کی کوشش کرے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر کسی عذر کے اگر کوئی شخص ایک سال تک کسی سے کلام نہیں کرتا، گویا کہ اس نے اس کا خون کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھنا چاہیے. آج کتنے سمجھدار لوگ ہیں، ان سے کہا جائے بھائی آپ فلاں سے کلام ہی نہیں کرتے، آپ کا رشتہ دار ہے، کہتا نہیں جی نہیں، قبر تک بھی بولوں گا. یہ کمال نہیں ہے، یہ نقص ہے. ہم سمجھتے ہیں بہادری ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت شجاع ہے انسان، کس کو پرواہ ہی نہیں ہے. پرواہ ہونی چاہیے کہ کل قیامت کو کیا بنے گا، میں اللہ کے سامنے حساب کیسے دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، چھٹا نقصان، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھولتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت ہر اس مسلمان کو معاف کر دیتے ہیں جو شرک نہیں کرتا. إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، سوائے اس شخص کے جس کے اور دوسرے مسلمان بھائی کے درمیان ان کے دلوں میں قدورت ہوتی ہے، شحنہ ہوتی ہے. فیقال، کہا جاتا ہے، انظر ہذین، ان دونوں کے نام اعمال پیچھے چلے جاؤ، حتی یصطلحا، جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، ان کے اعمال میرے پاس پیش ہی نہ کیے جائیں. تو یہ انسان توحید والا، نماز پڑھنے والا بھی، اس کے تو اعمال ہی اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو کیا بنے گا. اس لیے کبھی بھی اپنے دل کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے. انسان دینی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتا ہے تو اپنے دل کی صفائی کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، لا يدخل الجنة قاطع اي قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ تین راتوں سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کرے. فانهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، اگر دونوں ہی ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے بولنا ہی نہیں، تو دونوں ہی جب تک ایسی کیفیت میں ہیں وہ حق سے دور ہیں. فاولهما فيئا الى الصلح يكون سبقه بالفي کفارت اللہ، اور جو سبقت کرنے والا ہے ان دونوں میں سے وہی افضلیت کو حاصل کرنے والا ہے. وَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدْ عَلَيْهِ سَلَامَ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، اس کو چاہیے البادئ بالسلام بریء من الكبر، پہل کرے سلام کرنے میں، اگر سلام کا جواب نہیں دیتا نہ دے، اس کا جواب اللہ کے فرشتے دے دیں گے، اور یہ تکبر سے بری ہو جائے گا. اور سلام میں پہل کرنے والا یہ افضلیت کو پا لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن مَاتَ عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ جميعا ابدا. سلسلہ صحیحہ کی روایت اور مسلم احمد کی روایت ہے، اگر ایسی کیفیت میں بغض اور حسد اور حقد اس کے دل میں ہے، اگر دونوں کو موت آ جائے تو یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہجر اخاہ فوق ثلاث فہو فی النار الا ان یتدارکہ اللہ برحمتی. جو شخص مسلمانوں سے اس طرح قطع تعلق کرتا ہے اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ، تو وہ اللہ کے عذاب جہنم میں جائے گا. الا ان یتدارکہ اللہ برحمتی، ہاں اگر اللہ تعالیٰ سے اس نے توبہ کر لی تو اللہ کی رحمت کا وہ مستحق بنے گا اور اللہ اسے معاف کر دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صلہ رحمی کے ان ثمرات کا مستحق بنائے، اور قطع رحمی سے محفوظ فرمائے. ایک ضروری بات، چونکہ آج یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں ایک نہیں بیسیوں ایسے اعمال، بیسیوں ایسی عادات، بیسیوں رسم و رواج مسلمانوں میں آ چکے ہیں، لیکن ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اور اجماع امت سے جو بات ثابت ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی بھی ایسا عمل جو بیان کیا جاتا ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں. تمام کی تمام احادیث اما موضوعہ او مکذوبہ او ضعیفہ، یا تو وہ جھوٹ ہے، یا من گھڑت قصص ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہی نہیں. اس لیے رجب کے بارے میں جو مسلمانوں نے ذہن بنا رکھے ہیں کہ رجب میں فلاں کونڈے ہوں گے، فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیمات مسلمانوں کو نہیں دی. اور مسلمان کا منہج یہ ہونا چاہیے، اگر اللہ کی کتاب میں کوئی حکم ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں کوئی حکم ہے، تو پھر کسی مسلمان کی جرت نہیں کہ اس کا انکار کر دے. اور جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو کرنے سے کبھی بھی اللہ کی رحمت کا انسان مستحق نہیں بنتا، بلکہ اپنے آپ کو مجرم بناتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ایسا عمل جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو صحابہ کو حکم نہیں دیا، کوئی ایسا عمل نیکی کی نیت سے بھی کرتا ہے تو مردود ہے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو دین میں ایسا پہلو پیش کرتا ہے، نیت جتنی بھی خالص ہو، عمل جتنا بھی نیک نظر آئے، اگر اللہ کے رسول نے ایسا حکم نہیں دیا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم میں روایت ہے، میں وہ سنا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا اور اس حدیث میں آپ کو شریک کرنا چاہوں گا. کون بھائی ہے جو بات تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا سب ساتھیوں، روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ روزے کی دو قسمیں ہیں، فرضی روزہ جو ہوتا ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بھی، اس کا تو اللہ ہی اجر دیں گے، ان لمیٹڈ ہے وہ، اللہ ہی جانتے ہیں. جو نفلی روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ بارک اللہ فیک. 70 سال اگر سفر کیا جائے تو کتنا سفر طے ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں ہم؟ قیامت کے دن ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھنے والا، ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. 70 سال جتنا سفر کیا جائے جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اس کو اتنی مسافت جہنم سے دور فرما دیں گے. کتنا بڑا عمل! صحابی جس کی ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کی حالت میں گزری ہے اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گئے، کیا پوری کائنات کی عبادت اگر جمع کر دی جائے تو اس ایک گھڑی کے اجر کے برابر اجر مل سکتا ہے؟ نہیں. ساری دنیا کی نیتیں آج اکٹھی کر لی جائیں، صالح سے صالح نیت، کیا کسی صحابی کی نیت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے. فلما بلغ قرع الغمیم، جب قرع غمیم جگہ پہ پہنچے، آپ نے فرمایا افطروا، روزہ افطار کر لو. روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ افطار کر لیا گیا. قیل ان بعض الناس قد صام, خبر پہنچی کہ چند صحابہ نے روزہ نہیں افطار کیا. پوچھا وہ کیوں؟ کہا ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی طاقت دی ہے, اگر جہاد کی ضرورت پڑی تو ہم لڑائی بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں جو روزہ رکھا تو پورا کر لیں. یہاں رکیے, روزہ, صحابی کی نیت اور صحابی, کہ ان تینوں چیزوں کا مقابلہ دنیا میں آج ہو سکتا ہے؟ اور حدیثیں آپ سن چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ کی زبان اطہر نے کیا بولا؟ فرمایا اولئک العصا, اولئک العصا, یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا. صحابی بھی اگر نیک نیت ہو, ارادہ بھی اچھا ہو, عمل بھی صالح ہو, اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے یہ کلمات بولے ہیں. تو آج ہماری نیتوں کا تو حال ہی ہے جو آپ کو پتا ہے. ہم اگر کوئی نیکی کی نیت سے بھی کوئی بات کریں گے تو ہمارے متعلق کل کو کیا بولا جائے گا؟ اس لیے کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کی کلام سے ثابت نہیں ہے, جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے رہنمائی نہیں دی, جس کے بارے میں صحابہ کی تربیت نہیں کی, وہ دین نہیں ہو سکتا. کچھ باتیں, وفی القصص عبر والمقال يتضح بالمثال, قصوں سے بھی عبرت انسان کو ملتی ہے اور بہت ساری باتیں مثالوں سے بھی واضح ہوتی ہیں. آج پاکستان میں رہنے والے پاکستان سے محبت تو کرتے ہی ہیں نا, ہم سب محب وطن تو ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ قطعہ دین کے لیے دیا ہے. لیکن اگر چند محبان بیٹھ کے یہ سوچے کہ چونکہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں تو ہمیں بھی مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت ہے قرض کی, یہ دور کرنی چاہیے, پلاننگ سے نا, اور بیٹھ کے مشورہ ہو جاتا ہے کہ چلو جی آپ بھی ڈالرز تیار کر لیں, آپ کپس تیار کر لیں, آپ ین تیار کر لیں, آپ یورو تیار کر لیں, اور آپ جو ہیں وہ فرنگ تیار کر لیں. اگر یہ مشورہ ہو جاتا ہے تو یہ مشورہ اچھا ہوگا کہ برا؟ اچھا ہی ہوگا نا, کہ چلو ہم بھی قرض اتارنے میں مدد کرتے ہیں انتظامیہ کی, وہ بھی تو ہمارے لیے سوچو بچار کرتے ہیں نا. لیکن اگر مطلوب کوانٹیٹی بنا بھی لیں ہم, اور ہم انتظامیہ کو کال کر دیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہم محب وطن ہیں اور آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے ملک کو کرائسس سے بچانا چاہتے ہیں, یہ لیں آپ قرض ادا کریں اور ہماری جان چھڑا دیں, آدھ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا کون بتائے گا؟ جب انتظامیہ آئے گی ارسٹ کرنے کے لیے تو کوئی دلائل یہ پیش کرے گا, ارے میں تو محب وطن ہوں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب کیا دے گا وہ؟ اچھا ساتھ تم فراڈ کرتے ہو اور ساتھ دلائل پیش کرتے ہو, ارسٹ کریں گے, اور میں نہیں جانتا کہ اس کی بیل کتنی دیر کے بعد ہوتی ہے. کوئی بھی عمل, اور بتائیں گے کیا, تم نے ڈالر تو تیار کیا ہے, اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی تو مہر ہی نہیں ہے, یہ تم نے کیا دینار تیار کیا ہے, اپنے گھر بیٹھے سب کچھ بنا لیا ہے. زندگی کے اندر یہ اصول یاد رکھیے, کوئی بھی ایسا عمل جس پہ قرآن و سنت کی مہر نہیں ہے وہ قیامت کو ارسٹ تو کروا دے گا, جتنا بھی اچھا عمل ہوگا تمہیں چھڑا نہیں سکے گا. معیار ایک ہے, ایک ہی کرائٹیریا ہے اللہ کے ہاں, معیار ہی ایک ہے, اللہ کا کلام, اللہ کے رسول کا کلام. کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے قبول وہ ہوگی, جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے کوئی بھی کر لے, جیسے بھی کر لے, وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے منہج پہ زندہ رکھے, اور کتاب و سنت کے منہج پر ہی موت دے, اور صاحب شریعت کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين.